شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے، اللہ کبھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانیہ شاہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلنی خالصا لوجهک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، طے شدہ وقت سے ہم بہت زیادہ ایکسیڈ کر چکے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے میں اپنی گزارشات مکمل کر پاؤں۔ جو آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کا انتخاب کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہی شخصیت تھی کہ جن کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی۔ پروردگار عالم نے سورہ والعصر میں زمانے کی قسم کھائی ہے، ہر ایک کو ایک پیریڈ دیا گیا ہے کہ جس کو وہ جتنا زیادہ بہتر انداز سے استعمال کر لے اتنا ہی وہ خسارے سے باہر آ جائے گا، ورنہ اصل اور اصول یہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں، وعملوا الصالحات، وہ صالح اعمال کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اعمال صالحہ پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں، پھر وہ ان افراد کو تلاش کرتے ہیں کہ جن میں یہ پوٹینشیل ہو کہ جن تک اس پیغام کو منتقل کیا جا سکے، کہ وہ تواصل بالحق کی منزل پر آتے ہیں کہ جو حق وہ سمجھ چکے ہیں جس پر ان کا ایمان ہے، اس حق اور اس ایمان کی دولت کو وہ دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، وہ تواصل بالصبر، اور پھر یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو راہ عمل ہے اس میں تمہیں صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، یعنی پروفیسر ستے جعفر صاحب کی جس کتاب کا بھی برادر محترم حوالہ دے رہے تھے صوتی علوم کے حوالے سے، اسی میں اگر آپ دیکھیں تو جو انہوں نے سوز خانوں کو اور جو دیگر افراد اس سن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انہوں نے جو نصیحت کی وہ یہی کی کہ ذاکر اول ہونے کی حیثیت آپ کو حاصل ہے، تو توقع یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے آ کر مجلس میں بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ ایک ذاکر کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے اس چیز کو ٹالریٹ کرنا بہت مشکل ہو کہ چند ہی افراد موجود ہیں اور ان کے سامنے مجھے ذکر کرنا پڑے، مگر جب ذکر کی عظمت اور بلندی کا احساس صبر کے ساتھ دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو افراد کی کمی بیشی کوئی مطلب نہیں رکھتی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ کہ جس کی عظمت اتنی زیادہ ہے, جس کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اسی بلندی کی طرح اس کا نام علی رکھ دیا گیا. تو پھر اس کے بعد کیا اس بات کی کوئی امپورٹنس رہتی ہے, ریلیونس رہتی ہے؟ ہاں, لوگ اگر آ جائیں تو بہت اچھی بات. کئی مجالس ایسی ہیں یہاں پر, جتنے ہمارے دوست موجود ہیں سوز خانی میں شریک رہے, میر تکلم صاحب, میران حسن صاحب, دیگر جتنے بھی دوست ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں. آپ لوگ خود اس بات کے شاہد ہیں, کوئی پرانا زمانہ نہیں ہے, چوتھی برسی ہے. ہم لوگوں نے خود اس بات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا ہے کہ کتنا عام, کسی ابتدائی سوز خانی کے طالب علم کی میں بات نہیں کر رہا, کئی مرتبہ سپتے جعفر صاحب خود سب سے پہلے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب مجلس شروع ہوگی, کہ جو وقت ان کو دے گیا اس پر انہوں نے وہاں پر موجود رہنا ہے. یہ وقت کا کم پابندی کے ساتھ استعمال کرنے والے افراد آپ کو بہت کم نظر آئیں گے. جس کے بعد واقعاً اس آیت کی عملی تفسیر, یعنی ہم خوش نصیب ہیں, یقین کیجئے ہم اپنے نوجوانوں کے سامنے کچھ مثالیں دے سکتے ہیں کہ دیکھو ایسے افراد گزرے ہیں اور زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے. ہم ان کے سامنے ایک رول ماڈل پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ صاحب آپ میسا میں تمار کی بات کرتے ہیں, ہاں انہوں نے تو مولا کو دیکھا ہے. آپ رشید حجری کی بات کرتے ہیں, ہاں وہ تو مولا کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ سلمان اور ابو ذر کی بات کرتے ہیں, مالک اشتر کی بات کرتے ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ چہرہ رسول کی زیارت کی ہے, مولا کی صحبت کا, مصاحبت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے. مگر آج کے زمانے میں بات کریں تو ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ غیبت کے اس زمانے میں کہ جب براہ راست امام کے چہرے کی زیارت ممکن نہ ہو, تو دل میں محبت کے ساتھ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے, تو سپتے جعفر کو دیکھ لو. پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ وہ افراد کہ جو اپنے مشن سے اتنے سنسیئر ہوں, اتنے مخلص ہوں کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنے وقت کو گزارا کہ وقت کو ضائع نہیں کیا. بہت ایک اچھا جملہ ایک صاحب فکر و دانش کا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ کوئی وقت کو ضائع کرتا ہے تو دراصل وہ وقت کو ضائع نہیں کر رہا ہوتا, وقت اس کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. دیکھیے برادران, قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ تعبیرات بہت نظر آتی ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے خرید و فروخت کی بات کی, انسان کا مزاج ہے, فطرتاً انسان منافع کمانا چاہتا ہے, اس کے اندر اس چیز کو ان بلٹ رکھا گیا ہے, اس کی انسٹنکٹ کے اندر, اس کی فطرت میں, اس کی جبلت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروفٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتا ہے. ہم لوگ جب مینجمنٹ پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر بھی ہمیں یہ سمجھایا جاتا تھا کہ صاحب پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے دو ہی طریقے ہیں, کہ یا تو آپ کا مارجن زیادہ ہو یا آپ کا ٹرن اوور زیادہ ہو. یا تو مارجن جو ہے وہ کاسٹ پرائز اور سیلنگ پرائز جو ہے اس کے درمیان اتنا زیادہ ہو کہ کم بھی پروڈکٹ اگر سیل ہو رہی ہے تو اس مارجن کی وسعت کی وجہ سے پروفٹ بڑھتا چلا جائے گا. اور ایک دوسرا طریقہ کیا ہے کہ مارجن کم بھی ہو مگر ٹرن اوور اتنا زیادہ ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں پروفٹ بڑھتا چلا جائے. سپتے جعفر صاحب نے دونوں کام کیے, خود اپنے آپ کو وہ اس جگہ پر لے گئے تھے کہ جہاں پر مارجن بہت بڑھ گیا. جب خریدار خود پروردگار ہو تو اس کے بعد مارجن کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرن اوور, سوز خانی کا ریوائیول احیاء کیا ہے اس شخص نے, کہ وہ فن جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خدا نہ کرے کہ ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو جائے گا, اس کو ریوائیو کیا ہے. اور کس ٹرن اوور کے ساتھ, کہ آپ شہر کراچی کے اندر تو آپ چھوڑیے, پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ہر دوسری تیسری جگہ پر جہاں آپ جائیے ان کے ہی شاگرد ہیں کہ جو سوز خانی کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں. جس کو دیکھو انہی کا بستہ اٹھا کر سوز خانی کا کام کر رہا ہے. تو یہ ٹرن اوور بھی انہوں نے اتنا بڑھا دیا کہ مارجن میں بھی منافع کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے اور ٹرن اوور کے اندر بھی کوئی حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ غور کیجئے برادران عزیز کہ اس آیت کو دیکھیے جو سورہ الاثر کے اندر تھی, وہاں پر بھی خسارے کی بات کی گئی. دوسرا مقام پروردگار عالم کہتا ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علی, میں تمہیں بتاؤں اس بزنس کے بارے میں, اس تجارت کے بارے میں کہ جس کو اگر تم کر لو تو تم عذاب علیم سے نجات پا جاؤ گے. یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اس فطرت کے اندر موجود اس چیز کو پروردگار عالم اپیل کر رہا ہے कि देखो तुम तिजारत करना चाहते हो, तुम कारोबार करना चाहते हो, कीमत हर एक की होती है, कौन किस कीमत पर बिकता है यह है सवाल। कीमत हर एक की है, दुनियादार की भी कीमत है, दीनदार की भी कीमत है। यानी बहुत संभल संभल कर और मोहतात अल्फाज का इंतखाब करते हुए मैं जुमले कह रहा हूं, कीमत हर एक की है, दुनियादार भी बिकता है और दीनदार भी बिकता है। दुनियादार दुनिया के बस बिकता है, दीनदार की कीमत कुछ और होती है, मगर बिकता वो भी है। परवरदिगार आलम फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, कि अल्लाह ने मोमिनीन से खरीद लिया, अनफुसहुम व अमवालहुम, उनकी जान को भी खरीद लिया, उनके माल को भी खरीद लिया। जो साहिबान ईमान है उनकी जान और माल का खुदा ने खरीद लिया। किस चीज के एवज खरीद लिया? कि बे अन्न लहुमुल जन्ना, कि जन्नत के एवज खरीद लिया। अब उसके बाद न माल उनका है न जान उनकी है, उन्होंने परवरदिगार आलम के हाथ फरोग कर दिया। क्या वाकई ये ऑफर हुई थी कि परवरदिगार ने एक्सेप्टेंस का सर्टिफिकेट दे दिया? देखिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हजरत अल्लामा सैयद अली नकी साहब नकन साहब अलल्लाहु मकामहु बहुत एलोक्वेंटली इसकी तफसीर करते हैं। आप अगर किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो पहला मरहला क्या है? ऑफर पहले होगी या एक्सेप्टेंस पहले होगी? ईजाब पहले होगा या कबूल पहले होगा? ईजाब हो फिर कबूल की मंजिल है, ऑफर हो फिर एक्सेप्टेंस की मंजिल है। मैं मकान के ऊपर लिखकर लगाऊं तो सही कि बराए फरोख, फिर उसके बाद आपको इस बात का हक है कि आप कहें कि ठीक है साहब ये हमारी तरफ से एक ऑफर है कि हम इतने में आपकी इस चीज को खरीदते हैं। मगर जब मैं बेचने के लिए तैयार नहीं हूं तो आपने खरीदने का ऐलान कैसे कर दिया? खरीदने का ऐलान उस वक्त हो जब मैं फरोख के लिए निकालूं तो सही, डिस्प्ले पर रखूं तो सही। आप ये ऐलान कर दें कि हमने खरीद लिया, मेरी गाड़ी है, मैंने बेचने के लिए निकाली नहीं, आपने कह दिया मैंने खरीद लिया। किसी भी चीज के खरीदने के लिए पहला मरहला यह है कि जिसकी वो चीज है वो बेचने के लिए निकाले तो सही। यहां परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया और कहा कि हमने खरीद लिया, तो ऐ परवरदिगार तूने खरीद लिया ये तो कब्जा हो गया, हमने बेचने के लिए निकाला कब था? माजल्ला, ये तो कब्जा हो गया, हमने बेचने के लिए कब निकाला कि तूने खरीदने का ऐलान कर दिया? तो यहां पर हजरत अल्लामा का बड़ा प्यारा तबसरा है, वो फरमाते हैं कि बात तो यही है, अव्वल तो जो कुछ भी है दिया हुआ उसी का है, तो वो वैसे ही ऐलान कर दे, फिर ये खरीदो फरोख की बात करने की जरूरत नहीं है। मगर जब परवरदिगार आलम ने यह कहा कि उसने खरीद लिया, तो इसका मतलब यह है कि आरजी तौर पर सही मगर उसने इसे हमारी मिल्कियत माना। अब उसके बाद बहस आती है कि हमने बेचने के लिए कब निकाला, तो परवरदिगार ने कब यह कहा कि आम इंसानों से खरीद लिया? कब यह कहा कि आम इंसानों से खरीद लिया? का आम इंसानों की बात नहीं हो रही है, आम इंसानों की गुफ्तगू नहीं हो रही। इन अल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना, अल्लाह ने साहिबान ईमान से खरीद लिया। जब वो ईमान का ऐलान करता है, ये फकत ईमान का ऐलान नहीं होता, वो अपने नफ्स को भी फरोख करने के लिए पेश कर देता है, अपने माल को भी फरोख करने के लिए पेश कर देता है। अब यहां पर जरा गौर कीजिए कि जो कीमत लगेगी उस कीमत को यकीनन ज्यादा होना चाहिए, वरना तो नुकसान है। परवरदिगार पहले कह चुका है तमाम के तमाम इंसान खसारे में, तो एक खसारा है, एक ब्रेक इवन पॉइंट है कि जहां पर ना खसारा हो ना मुनाफा हो। 5 रुपए की चीज थी, 5 रुपए में आपने बेच दी तो मुनाफा तो नहीं हुआ लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ। हाँ, इकोनॉमिक्स के अंदर एक फिनोमेना है जिसको कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जब आप किसी काम को करने में लग गए तो इतना वक्त तो आपने लगा दिया उसके अंदर, तो सिर्फ कीमत 5 रुपए की तो ना ठहरी, जो आपका वक्त उसमें लग गया है कि अगर ये ना करते तो कुछ और कर रहे होते, तो अपॉर्चुनिटीज को भी कॉम्प्रोमाइज किया है तब जाकर इस काम को अंजाम दिया है। जहन में रखिएगा सिफ्ते जाफर साहब को, कि जब किसी काम को आप अंजाम दे रहे हैं तो बहुत सी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं कि जिनको आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एन मुमकिन था कि उन चीजों को हासिल करके जाहिरी एतबार से दुनिया को और बेहतर बना लिया जाता। मगर गौर कीजिए कि यहां पर हो क्या रहा है कि वो 5 रुपए की चीज है, अगर 4 रुपए में बेच दी नुकसान है, 5 रुपए की चीज थी 5 रुपए में बेच दी तो ये ब्रेक इवन है, और 5 रुपए की चीज है 6 रुपए में बेची तो अब कुछ मुनाफा शुरू हुआ। अब हम कहेंगे कि हाँ वाकई इसको कारोबार करना आता है, इसको बिजनेस करना आता है, ये तिजारत जानता है। دیکھیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت, زیادہ سے زیادہ نہیں, تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم میں اسے فروخت مت کرنا ورنہ نقصان ہے. بہت توجہ کیجیے کہ تمہارے نفس کی زیادہ سے زیادہ نہیں, یعنی اگر تمہیں کاروبار کرنا آتا ہے, خسارے سے باہر آنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت کا جنت ہے. اس سے کم میں فروخت کیا تو دنیا ہی کی کسی چیز اور متاع کے عوض تم نے فروخت کیا تو یہ نقصان ہے, گھاٹا ہے. کم سے کم قیمت جنت ہے, اس سے کم میں فروخت مت کرنا ورنہ نقصان ہے. یہی پروردگار نے کہا بے ان لہم الجنہ, کہ جنت کے عوض اللہ نے خرید لیا صاحبان ایمان کے جان کو بھی, نفس کو بھی, اور ان کے مال کو بھی. ابھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ قیمت ہر ایک کی ہوتی ہے, بکتا ہر ایک ہے, یہ طے کرنا ہے کہ کون کس قیمت پر بکتا ہے. تو مومن بھی بکتا ہے, جی ہاں مومن بھی بکتا ہے. جو مومن صف میں آ جائے وہ صف مومنین ہیں, تو سارے مومنین بھی بکتے ہیں, جی ہاں مومنین بھی بکتے ہیں, دنیا کے عوض نہیں بکتے. پروردگار نے منیمم سٹینڈرڈ بتا دیا کہ کم سے کم اتنے پر وہ راضی ہوں گے, ان کو کاروبار کرنا آتا ہے, وہ جنت کے عوض اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں. اب اگر ہم سوال کریں کہ اے امیر المومنین یہ تو کم سے کم قیمت ہے, اب یہ بھی تو ہمیں بتائیے کہ جو بیسٹ بزنس مین ہوگا, جو سب سے بہتر کاروبار کرنے والا ہوگا, وہ کم سے کم پر راضی نہیں ہوگا, وہ تو زیادہ سے زیادہ قیمت کا طلبگار ہوگا. تو مولا یہ مومنین کے نفس کی کم سے کم قیمت ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا قیمت ہے, وہی اگر جاننی ہے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ امیر المومنین کے نفس کی قیمت کیا ہے. وہاں اعلان ہوا کہ مومنین کے نفس کی قیمت جنت ہے, اور سورہ بقرہ میں اعلان ہوا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو جنت کے عوض نہیں بیچتا, مرضی پروردگار کے عوض بیچتا. وہ مرضی پروردگار کے عوض بیچتا ہے. سورہ برات ہی کے اندر, توبہ ہی میں پروردگار عالم نے جنت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ اعلان بھی کیا کہ رضوان من اللہ اکبر, کہ یہ جنت ہے, بے شک جنت کی توہین تحقیر کی گنجائش نہیں ہے, وہ پروردگار کی طرف سے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو پروردگار نے پسند کی ہے صاحبان ایمان کے لیے, بے شک. مگر صرف اتنا یا اس سے آگے پروردگار فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر, کہ جو پروردگار عالم کی رضا کو حاصل کر لے, مرضی پروردگار کو حاصل کر لے, یہ اس سے بھی بالاتر درجہ ہے. اس کے بعد مولا کے اس جملے کی قدر ہوتی ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ جو مولا نے فرمایا کہ مالک ما عبدتو کا تمان لے جنتک, اے پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی, ولا خوف من نارک, نہ جہنم کی آگ کے خوف سے تیری عبادت کی ہے, بل وجدتو کا اہلا للعبادہ فعبدتو کا, مالک میں نے تو تجھے عبادت کا اہل پایا, تیرے سامنے سر جھکا دیا, تیری عبادت میں سجدہ ریز ہو گیا, میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا. کہ واقعا خدا تو ایسا ہی ہونا چاہیے. میں اکثر مولا کی مناجات کے اس جملے کو پیش کیا کرتا ہوں جو مفاتیح الجنان کے اندر بھی ہے کہ الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدن, کہ پروردگار میری عزت کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں. میری عزت کے لیے کہ میں تیرا عبد اور تیرا بندہ ہوں, یہ میری عزت کے لیے بہت کافی ہے. وکفا بھی فخرن, اور میرے فخر, میری پرائیڈ, میری پرسٹیج کے لیے یہ بہت کافی ہے. ان تکون علی ربن, کہ تو میرا رب اور میرا پروردگار ہے. انتا کما اوہب, تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. فجعلنی کما توحب, مجھے ویسا رکھ جیسا تو چاہتا ہے. آیت اللہ تقدیری کا خوبصورت تبصرہ مناجات امیر المومنین پر اسی مناجات پر ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو علی کہہ سکتے ہیں, ہماری تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ خدا کو اس طرح سے مخاطب کر سکیں, کہ وہ علی کہہ سکتے ہیں کہ انت کما اوہے تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. ہم یہ کہاں بول پائیں گے؟ ہم تو علی کی اتباع میں اگر کہنے کی کوشش کریں تو یہ کہیں گے انت کما اوہے تو ویسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں, بل فوق ما اوہے میں کیا چاہ سکتا ہوں, تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. ماں اوہے تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. ماں اوہے فج النی کما تو ہے, مجھے ویسا رکھ کہ جیسا تو چاہتا ہے. اور پھر علامہ سید علی نقی صاحب کا تبصرہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مولا نے خدا سے کہا ہم مولا سے کہیں. جس طرح مولا نے خدا کو مخاطب کیا اس طرح سے ہم مولا کو مخاطب کریں کہ اے مولا ہم نے آپ کو ویسا مولا پایا کہ جیسا مولا ہونا چاہیے, ہمیں ویسا ماننے والا بنا دیجئے کہ جیسا آپ چاہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب آخری بات میں عرض کروں اور منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں. برادر عزیز میر تکلم صاحب کیا خوبصورت اشعار پڑھ رہے تھے جس میں آخر میں لفافے کا بھی ذکر آ گیا, اور یقین جانیے کہ سب اس بات سے تو واقف ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا, ان کی اپروچ کیا تھی. دیکھیے برادر نے عزیز, یہ جو خلوص ہے وہی تو قیمت بڑھاتا ہے نا. ہم یہ کہیں کہ پروردگار خریدے گا تو وہ ایسے ہی تو نہیں خریدے گا. اگر پروردگار عالم خریدے گا وہ خریدار ہے, کتنا دقیق اس کا حساب کتاب ہے, وہ ایسے تو نہیں خریدے گا. جہاں خلوص زیادہ ہوگا قیمت اس سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, راست متناسب. خلوص بڑھتا جائے گا قیمت بڑھتی جائے گی, خلوص کم ہوتا جائے گا قیمت بھی کم ہوتی جائے. میں فقہی بحث میں نہیں پڑھ رہا, قطعاً نہیں پڑھ رہا, اس کی ایک گنجائش ہے اگر کوئی طے بھی کرے ٹھیک ہے, وہ ساری مباحث اپنی جگہ پر. مگر پروفیسر صاحب نے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیل, جس کو دیکھ کر ایک کسوٹی ہمارے سامنے تو ہو کہ جس کے بعد انسان یہ طے کر سکے کہ جو اس سے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ سمجھ لے کہ اتنا اس کا خلوص بڑھتا جا رہا ہے. میں اکثر ان احادیث کو دیکھتا ہوں, ان آیتوں کو دیکھتا ہوں کہ جن میں خلوص پر گفتگو ہوئی ہے. علماء کرام نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں, چاہے حدیث میں امام خمینی نے بھی ایک پورا باب, بلکہ شاید پہلا ہی باب اس کا خلوص کے اوپر ہے جہاد اکبر کے حوالے سے, اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ بحث بھی کی. وہاں پر ایک حدیث بھی انہوں نے نقل کی جو شیعہ اور سنی دونوں منابع کے اندر ہے. ذرا سنیے اس حدیث کو, یعنی آدمی ہل کر رہ جائے کہ یہ کیا ہوا. ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا انا خیر و شریک, کہ میں تو سب سے بہتر شریک ہوں. انا خیر و شریک, میں سب سے بہتر پارٹنر ہوں. وہ جو وعدہ لا شریک ہے وہ یہ کہے کہ انا خیر و شریک, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے پروردگار تیرا تو کوئی شریک نہیں ہے. میں حدیث قدسی کے یہ الفاظ کہ انا خیر و شریک, کہ میں بہترین شریک ہوں, سب سے بہتر شریک تو میں ہی ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو بہترین پارٹنر کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حصہ بھی چھوڑ دے. بہت توجہ کی دے گی بھائی, دو پارٹنرز ہیں کہ جنہوں نے مل کر ایک بزنس کیا, دونوں کو منافع ہوا, تو بہترین شریک کون ہوگا؟ وہ کہے گا کہ صاحب میرے حصے کا بھی میں چھوڑتا ہوں, یہ بھی تو لے جا. کہ اگر کوئی عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میں بہترین پارٹنر ہوں, اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں, جس کو شریک بنایا ہے پورا اسی سے لو. خلوص. اب اس کے بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے اطاعت پروردگار کی, من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. رسول کی اطاعت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ رسول اللہ ہی کی طرف سے ہے. بہت توجہ کیجیے گا, رسول سے مخلص ہونا خدا سے مخلص ہونا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, خدا ہی کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو. جو ہمارے یہاں تفسیر ہے کہ اس سے معصومین مراد ہیں. تو اب اگر کوئی معصومین سے مخلص ہے, علی سے مخلص ہے, زہرا سے مخلص ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے وہ سرور کونین سے مخلص ہے, وہ خود پروردگار عالم سے مخلص ہے. یہ ہمارے سامنے ترتیب آ گئی. اب سنیے دوسری حدیث, من اخلص للہ. یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ آپ کو یہ مل جائے گی کہ من اخلص للہ, جس نے اپنے آپ کو خالص کر لیا اللہ کے لیے, اربعین یومن, چالیس دنوں کے فقط، پوری زندگی نہیں، چالیس دن اگر کوئی اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کی خاطر تو ہوگا کیا؟ کہ جر اللہ ینابی الحکمہ من قلبہ الی لسانہ، اللہ حکمت کے چشموں کو اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ میرے نوجوان دوست بہت توجہ کریں، بزرگان واقف ہیں، میں بزرگان کو مخاطب کر بھی نہیں رہا، نہ میری اتنی جرات ہے، جسارت میں نہیں کروں گا، میرے نوجوان دوست اگر توجہ کریں کہ ذرا غور کریں اس کے اندر کیا کہا۔ ایک تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ خلوص اگر چالیس دن کے لیے بھی ہو تو اس کی اتنی سگنیفیکنس ہے، اتنی اس کی امپورٹنس ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کہ چالیس دن کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو خالص کر لے، خلوص کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل ہی میں کچھ اثر آنا چاہیے۔ وہ اثر کیا آئے گا؟ کہ جر اللہ، اللہ جاری کر دے گا حکمت کے چشموں کو، ینابی الحکمہ، کہاں سے؟ من قلبہ الی لسانہ، اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشموں کو جاری کر دے گا۔ یہ نتیجہ ہے چالیس دن کے اخلاص کا۔ میں عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کریں، یہ نہیں کہا کہ خلق اللہ، کہ اللہ پیدا کر دے گا، یہ نہیں کہا۔ انشاء اللہ، اللہ انشاء کر دے گا، نہیں، جاری کر دے گا۔ جاری کا مطلب کیا ہے؟ جاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز وہاں پر ہے، وہ ایگزسٹ کرتی ہے، مگر اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس چالیس دن کی ریاضت کا نتیجہ یہ نکلا، خلوص کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو تھا مگر پردے میں تھا، وہ پردہ ہٹا، سرکا، اور اس کے نتیجے میں اسے ظاہر ہونے کا موقع ملا۔ اگر زمین کے اندر پانی موجود ہے اور آپ نے کنواں کھودا تو وہ پانی ظاہر ہوگا، اگر پانی وہاں پر ہے ہی نہیں تو آپ کوشش کر لیں مگر وہ کوشش سب کی سب آل ان وین، فائدہ نہیں ہوا، ضائع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہے نہیں۔ اب آپ غور کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہے، کنواں کھودا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے پانی جو تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پھر پردے ہٹتے ہیں۔ ہمیں اتنا سمجھ میں آیا کہ ہر ایک کے دل میں پروردگار نے پردہ غیبت میں حکمت کے چشموں کو رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی انفرادی حیثیت میں چالیس دن ریاضت کر کے خالص کر لے تو وہ پردہ غیبت ہٹتا ہے اور اس خلوص کے چشمے کو ظاہر ہونے کا، حکمت کے چشمے کو ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اگر فرد خالص کر لے چالیس دن کے لیے تو دل کا پردہ ہٹ جاتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ قوم اپنے آپ کو چالیس دن کے لیے خالص کر لے تو غیبت کا پردہ چاک نہ ہو جائے، امام ظاہر نہ ہو جائے؟ اور آخری بات، شعرہ کرام سے معذرت کے ساتھ، ظاہر ہے کیا کہنا اس شخص کا کہ جس نے معصوم کی شان میں شعر کہا، پڑھا، بیان کیا۔ یقین جانیے میں ایک طالب علم ہوں، ذاکر ہونے کا شرف مجھے بھی حاصل ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں خود ہی تنہائی کے اندر ان اشعار کو پڑھا کرتا ہوں کہ جو شعرہ کرام نے لکھے ہیں، لہٰذا میں مدعا ہوں، ایڈمائرر ہوں، استفادہ کرنے والا ہوں، مگر ذرا سنیے، اس خلوص کے ساتھ ذرا اس کو لنک کریں اور دیکھیں کہ واقعاً کیا معاملہ ہے۔ علماء نجف، علماء اخلاق یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نجف اشرف کے اندر ایک شخص شاعر تھا، اس نے کچھ اشعار کہے۔ اب دیکھیں شعرا کے اندر بھی کیٹیگریز تو ہیں نا، یہ اے کیٹیگری کا شاعر ہے، یہ بی کیٹیگری کا شاعر ہے، یہ سی کیٹیگری کا شاعر ہے۔ جب ہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، وہ حق بھی ہے، یہ جس طرح سے شعر کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے نہیں کہہ رہے۔ ہر کوئی میر انیس تو نہیں ہو سکتا، ہر کوئی مرزا غالب تو نہیں ہو سکتا، ہر کوئی میر تقی میر یا مرزا دبیر تو نہیں ہو سکتا، تو اب ہر ایک صفت جعفر بھی نہیں ہو سکتا، فرق تو ہے۔ تو اب لفظوں کے انتخاب، وزن، ردیف، قافیہ، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھا جائے، اس کے بعد تو ایک شعر ہوتا ہے، پھر پورا کلام ہو جائے تو کیا کہنا۔ تو کیٹیگریز تو بنیں گی مقبولیت کے اعتبار سے بھی، کس کو سامعین زیادہ ملتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے، یہ درست ہے، مگر کیا اس بنیاد پر خلوص کو پرکھا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ہو ممکن ہے نہ ہو, ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے ایک سی کیٹیگری کا شاعر ہو مگر نگاہ معصوم میں خلوص کی وجہ سے وہ ایک کیٹیگری میں فال کرے, اور عین ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے لفظوں کے انتخاب کی وجہ سے وزن کا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ ایک کیٹیگری کا ہو مگر معاملہ خلوص کا جو ہے وہ بڑا ڈسٹرب ہو تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. عجب وہ بیچارہ شاعر کہ جس نے کچھ اشعار کہے, وہ جتنا کہہ سکتا تھا اس نے کوشش کی اپنے طور پر, میں نہیں کہہ رہا کہ ظاہر خامہ خاں کوئی اپنے کلام کو خراب کر لے یہ نہیں, لیکن وہ جیسا کہہ سکتا تھا اس نے کہا. اچھا شاعروں کا ایک پرابلم تو ہے کہ اگر اس نے اشعار کہے ہیں تو بہرحال اب اس کو کسی کو سنانے ہیں, اس کے بغیر تو اسے سیٹسفیکشن ہی نہیں ملے گا, تو وہ کیا کرے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, کسی محفل میں جائے تو جھڑک دیا جاتا ہے بھگا دیا جاتا ہے, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. مولا کی شان میں قصیدہ اس نے کہا تھا, سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, ہے واقعہ نجف کا. آخر میں اس نے سوچا کہ اگر کوئی نہیں سننا چاہتا تو اسے کیوں نہ سناؤں کہ جس کی شان میں لکھا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اس کی شان میں لکھا ہے اسی کو سناؤں, کوئی اور سننا نہیں چاہتا تو نہ سنے. تو اب وہ گئے وہاں پر حرم امیر المومنین میں زری سامنے مولا کو مخاطب کیا, اور جو بے ڈھنگا جو اس کا انتخاب تھا, نہ الفاظ کا صحیح انتخاب نہ وزن کا, وہ بس ٹھیک ہے وہ پڑھ رہا ہے. ایک کندیل گری ٹوٹی بھی نہیں, اس نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا. جو متولی حرم اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں خدام وغیرہ, انہوں نے آ کر روک لیا کہ کیا ہوا بھائی, کہا یہ مولا نے مجھے انعام دیا ہے. اچھا آپ دیکھیے, آپ واقعی اس کو بھی جسٹیفائی کریں گے. اس نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے تو اگر کوئی چیز گری اور کوئی کہے کہ یہ مولا نے مجھے انعام دیا ہے تو حرم کا نظام چل گیا, ہمیں کیا پتا کہ مولا نے واقعی انعام دیا ہے یا پھینکتا ہے عوامی زبان کے اندر, کیا پتا. تو بابا چاؤ 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 اس طرح. اچھا انہوں نے واپس اس کو فکس کرنے کی کوشش کی, وہ پھر واپس گر گئی. جب دو تین دفعہ یہ معاملہ ہوا تو وہ خدام جو متولی, اچھا حرم کے متولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود آیت اللہ کے لیول کے تو ہیں, تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی یہ تو بار بار وہی ہو رہا ہے, ہم فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ گر پڑتی ہے اور ٹوٹتی بھی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے معاملہ کچھ اور, یہ مولا نے واقعا اسے انعام دیا ہے. وہ خوش خوش اسے اٹھایا اس نے اور چلا گیا. اچھا اب کیس یہ ہوا, یہ یہاں سے باہر گیا اور کچھ دیر کے بعد شعرا کی ایک فوج ظفر موج اندر داخل ہوئی. وہ اپنا کلام پڑھ رہے ہیں کہ اندل تو چھوڑیے ایک بلب بھی نہیں گرتا. دوسرے شاعر ہیں انہوں نے اپنا کلام پڑھا, کچھ نہیں گرا. تیسرے شاعر نے اپنا کلام پڑھا, یعنی سب کے سب ایک کیٹیگری والے شاعر وہ اپنا کلام پڑھ رہے ہیں, وہ بہترین کلام بہترین انتخاب, کچھ بھی نہیں گر رہا. چلے گئے بیچارے مایوس ہو کر. کہتے ہیں میں واقعے کی صحت کے اوپر بحث نہیں کر رہا, میسج بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے خواب میں امیر المومنین کو دیکھا. تو امیر المومنین کو مخاطب کر کے اس نے یہ کہا بات سلام وغیرہ کے کہ مولا باقی سب ٹھیک ہے, آپ کی شجاعت اس میں تو کوئی کلام نہیں, آپ کی سخاوت کون اس کو ڈاؤٹ کر سکتا ہے, سورہ اللہ کی آیتیں گواہ ہیں, آپ کی شجاعت بدر احد فرشتہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو یہ سب تو ٹھیک ہے, مگر مولا ویری سوری ٹو سے شاعری کا آپ کا ذوق نہیں ہے. بعرض معذرت شعر کے حوالے سے معاملہ تھوڑا سا آپ کا ڈسٹرب ہے. تو خیریت امیر المومنین پوچھتے ہیں خیریت. اچھا اہل علم جانتے ہیں کہ ایک پورا دیوان ہے جو امیر المومنین سے منسوب ہے, اردو میں بھی غالباً وہ پورا دیوان یا تو ترجمہ ہوا ہے یا اس کا ایک حصہ ترجمہ ہوا ہے. وہ پوری کتاب اگر مولا کی طرف نسبت درست نہ بھی ہو تو بہرحال اس کا ایک حصہ یہ تو بتاتا ہے کہ مولا کا ایک شعری ذوق تھا. خود نہج البلاغہ کے اندر شعرا پر ایک تبصرہ بھی ہے جس میں امرؤ القیس کو ترجیح دی ہے امیر المومنین نے, تبصرہ کیا ہے کمپیئر کیا ہے کہ ہر ایک کا فن الگ الگ ہے مگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو پھر امرؤ القیس کو ترجیح دینا پڑے گی. تو یہ مولا کے یعنی ظاہری اعتبار سے بھی, ورنہ تو مولا سے چھپا ہوا کیا ہے. لیکن آپ غور کیجئے, وہ کہہ رہا ہے کہ مولا باقی ٹھیک ہے, شجاعت اپنی جگہ, سخاوت اپنی جگہ, آپ کا اخلاق بھی اپنی جگہ, کیا کہنا, آپ غریبوں کی مدد بھی کریں, وہ سب ٹھیک ہے. شعری ذوق جو آپ کا ہے اس پر سوالیہ نشان ہے. تو امیر المومن کہتے ہیں خیریت کیا ہوا, کیا مولا ہونا کیا ہے. وہ سی کیٹیگری کا شاعر, تھرڈ کلاس, نہ الفاظ کا انتخاب اسے آتا ہے, نہ وزن کا کچھ پتہ, نہ ردیف, نہ قافیہ, کچھ بھی تو نہیں ہے. وہ آیا اور اس نے کلام پڑھا, ہم لوگ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھے, آپ اس کو نواز رہے ہیں, تحفہ بھی دے رہے ہیں, سب کچھ, اور ہم سب ایک کیٹیگری کے شاعر, ایک سے بڑھ کر ایک. کیا کیا اشعار ہم نے آپ کے سامنے پڑھے, قندیل تو آپ چھوڑیے, ایک بلب بھی نہیں گرا. تو امیر المومنین نے مسکرا کر اس سے کہا کہ بات صرف اتنی ہے کہ اس نے شعر کہے تھے میرے لیے, تم نے شعر کہے تھے قندیل کے لیے. اب آپ اس میزان پر پروفیسر سبتے جعفر صاحب کو دیکھیے, یعنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. واقعا ایک ایسا شخص جو کیلیبر کے اعتبار سے, جو میں نے عرض کیا کہاں پر, اور پھر اس کے بعد ایک اسکوٹر ہے کہ جس کے اوپر وہ سفر کر رہے ہیں, جہاں جانا ہے پہنچ رہے ہیں. نہ کار کی کوئی خواہش ہے, نہ تمنا ہے, نہ کوئی لالچ ہے, کوئی تما نہیں ہے. کس جگہ انہوں نے اپنی فریکوینسی کو سیٹ کیا تھا, کہاں پر انہوں نے اپنی ویو لینتھ کو میچ کیا تھا, وہ خلوص کی کس منزل پر تھے, جس کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار یہ قیمت کیوں مقرر کرتا ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو خسارے میں ہیں, کچھ وہ ہیں کہ جو خسارے سے باہر ہیں مگر جنت ان کی قیمت ہے, اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس سے بھی بالاتر ہیں, کہ جہاں پر وہ امیر المومنین کی اتباع میں رضوان من اللہ اکبر, رضا پروردگار کو اگر کسی نے حاصل کر دیا, یہ سب سے بالاتر معاملہ, سب سے اوپر. برادران عزیز, دعا کرنی چاہیے. ظاہر کہ مصائب کے اختتام پر پھر نواخانی اور ماتم کا سلسلہ ہوگا, دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ویسا خلوص ہمیں عطا کرے جیسا سبتے جعفر صاحب کے پاس تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تکراراً عرض کر رہا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے اس رول ماڈل کو پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو, اگر تم اس غیبت کے زمانے میں مولا کے ماننے والے بننا چاہتے ہو تو سبتے جعفر صاحب کو اپنا رول ماڈل بناؤ. ذکر کے لیے, ذاکری کے لیے, شعر گوئی کے لیے, شعر خانی کے لیے, نوحہ خانی کے لیے, اس طرح سے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو. اگر انسان سوچے کہ یہ پروفیسر صاحب نے کہاں سے حاصل کیا, ممکن ہے کہ مختلف افراد کی مختلف آرا ہوں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, پھر کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے, کہ شاید یہ چیز انہوں نے حضرت ابو الفضل عباس سے حاصل کی. آپ دیکھیں گے کہ جناب زہیر ابن قین, ان کے کچھ تبصرے ہیں خلوص کے ساتھ, لیکن فکر ہرکس بقدر ہمت اوس. انہوں نے کہا کہ مولا اس وقت یہ لوگ کم ہیں, ابھی ان کو نپٹ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ, بعد میں تعداد زیادہ ہو جائے گی. یہ حضرت عباس نہیں کہیں گے, حضرت ابو الفضل عباس سے بعید ہے. زہیر ابن قین پوری خلوص کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں, میں ان کے خلوص کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, معاذ اللہ میری حیثیت کیا ہے, مگر یہیں تک ان کی فکر ہے کہ ابھی تعداد اتنی ہے, بعد میں زیادہ ہو جائے گی. مولا عباس کہتے ہیں تعداد زیادہ ہے, کم ہے, سب بیکار ہے, میرا مولا کیا کہتا ہے, حسین کیا کہتے ہیں, جو رسول سے منیت کی منزل پر ہے وہ کیا کہتا ہے. بس آپ مجھے بتائیے, حضرت ابو الفضل عباس جیسی شخصیت, حبیب شہید ہو گئے, مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے, یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، سب شہداء کربلا ہیں، سب کا مرتبہ اور مقام بے ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان، مگر حضرت عباس کے مقابلے میں کہاں ہیں؟ یہ شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید نہیں ہو رہے، کیا مطلب ہے؟ عباس علمدار اس سے بھی بالا تر جہاد کر رہے ہیں. جب بھی آتے ہیں امام حسین کے پاس اجازت لیتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کیا مجھے اجازت ہے؟ حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. وہ آخری جملہ اتنا تھا کہ وہ نظر یمینا و شمالا، کہ دائیں اور بائیں دیکھا اور کہا کہ آقا اب وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں علم بردار ہوں؟ میرے پیاسے سپاہی کوثر کے پاس میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے تو میں بھی اپنی قربانی پیش کروں. علماء بیان کرتے ہیں مقاتل میں لکھا ہے کہ اس وقت بھی امام حسین نے منع کر دیا، خاموش ابو الفضل عباس. ہاں اب ایک موقع مل گیا حضرت عباس کو، جب اس پیاری بھتیجے کو دیکھا سکینہ کو، 3 سال کی بچی، جو معصومیت آپ تصور کر سکتے ہیں، صاحبان اولاد جانتے ہیں کہ 3 سال کے بچے کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. سکینہ جیسی بھتیجی ہو، عباس جیسا چچا ہو، حسین جیسا باپ. اب اس تکون کا معاملہ کیا ہے اس مثلث کا کہ جناب سکینہ کو دیکھ رہے ہیں عباس علمدار، سکینہ کہتی ہے چچا کیا ہو گیا آپ کو، میرے یہ سوکھے وہ ہونٹ نظر نہیں آ رہے، آپ کو یہ نیل نظر نہیں آ رہے، آپ کو میری پیاس کا کوئی احساس نہیں ہے؟ تصور میں لائے 3 سال کی بچی کس طرح سے بات کرتی. عباس علمدار کہتے ہیں کہ سکینہ پانی چاہیے؟ ہاں چچا مجھے پانی چاہیے، میں پیاسی ہوں. کہ ایک کام بیٹا کر دے اتنا سا کہ مجھے میرے آقا سے اجازت دلوا دے. اور آپ سکینہ کہتے ہیں چچا بس اتنی سی بات، لے چلیے مجھے میرے بابا کے پاس، میرے بابا نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، جب میں آپ کی سفارش کروں گی تو چچا کیسے انکار کریں گے میرے بابا. عباس گود میں لے کر سکینہ، مشک سکینہ ساتھ میں، اور جب حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے. اور اب وہی جملہ کہ ایک جملہ کہا عباس سے اور ایک جملہ کہا سکینہ سے. عباس سے کہنے لگے جاؤ عباس پانی کا انتظام کرو، پانی کی سبیل کرو. اور دوسرا جملہ جو سکینہ سے کہا کہ سکینہ ابھی اپنے چچا کی سفارش کر رہی ہے، مگر کچھ دیر کے بعد تجھے تیرا چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا، جب تازیانے لگیں گے تجھے تیرا چچا عباس یاد آئے گا. وہ معصوم بچی اس وقت بھی کچھ نہ سمجھی، کچھ نہ سمجھ سکی. عباس تو چلے مگر سکینہ کیا کر رہی ہیں؟ خیمے کے دروازے پر سارے بچوں کو جمع کر لیا، اے بچوں آؤ اور اپنے کوزوں کو لے کر یہاں پر انتظار کرو، میرا چچا گیا ہے، وہ پانی لے کر بس آتا ہوگا. ارے ذرا دیکھو چچا نظر نہیں آتے، علم تو نظر آ رہا ہے نا، بس علم کو دیکھتے رہو. علم جب واپس آ رہا تھا تو عباس کے ہاتھوں میں مشکیزہ تھا، مگر بچے تو دور سے دیکھ رہے ہیں کہ علم جھکا سنبھلا، پھر جھکا پھر سنبھلا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب علم ٹھنڈا ہوا ہے، سکینہ نے فریاد کی، ہاتھوں میں کوزوں کو پھینک دیا، اے چچا عباس میں پانی کا نام بھی نہیں لوں گی، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، بس آپ واپس آ جائیے، آپ واپس آ جائیے. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون ماتم حسین.